بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اللہ وسلم. تربیت اولاد کی عملی اصول کے عنوان سے جو درس ہمارے چل رہے ہیں اس کا درس نمبر 6. دیکھیں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اولاد کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ تربیت کا مرحلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے دن سے بھی اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ بھی پچھلی بار تذکرہ ہوئی تھی بات کہ تہنیک کے بعد ماں کا دودھ جب بچہ پینا شروع کرتا ہے تو اس کے خود تربیت کے اوپر بہترین انداز سے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے اس کے جسمانی تربیت کے لیے بھی بہت ہی معاون ہے، اور بچے کی روحانی تربیت کے لحاظ سے بھی، جیسے گفتگو میں آگے چل کر بات واضح ہوگی. اتنی اہمیت ہے ماں کے اس مقدس دودھ کی کہ حتیٰ کہ محرمیت اس دودھ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. یعنی جو لوگ نامحرم ہوتے ہیں وہ رضاعت کے ذریعے محرم بن جاتے ہیں. بہن بھائی، ماں باپ، اس طرح سے رشتے جو ہے وہ رضائی قائم ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ خود ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے رضائی بیٹے تھے، اور خود پیغمبر اکرم رضائی بہن بھائی تھے ان کے، پیغمبر اکرم کے بھی. اس لحاظ سے پیغمبر اکرم کا بھی اس انداز سے ایک رشتہ قائم ہوا. دیکھیں شیر مادر بچے کے لیے تو انتہائی اہم ہے ہی، لیکن خود عام طور پر گھروں میں جو ملک ہوتا ہے، دودھ جانور کا ہوتا ہے خواہ وہ، اس کے بھی انسان جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. صحت کے اعتبار سے اس کے بہت سارے اثرات ہیں. خود روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال سے بالکل پہلے جو پیغمبر نے آخری غذا نوش فرمائی تھی وہ دودھ تھا. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور بہت مشہور ہے اور تجربہ شدہ ہے کہ تین غذائیں ایسی ہیں کہ جو کہ عمر کو طولانی کرتی. ان میں ایک تو دودھ ہے، دوسرا شہد ہے، اور تیسرا زیتون یا اس کا روغن یعنی تیل، اولیو آئل. یہ تینوں چیزیں عمر کو بہت بڑھاتی ہیں. تو جسمانی اعتبار سے ان چیزوں کے ویسے بھی بہت فائدے ہیں. یعنی کبھی تو یہ دودھ انسانی جان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی دودھ کو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ میں، اللهم صل علی محمد وآل محمد. جودہ بنت اشعث نے امام حسن کو دودھ ہی میں زہر ملا کر دیا تھا، جس سے پھر امام کی شہادت واقع ہوئی تھی. تو اچھا آئمہ نے اس کو اپنے محاوروں میں بھی استعمال کیا ہے. وہ کتنی مشہور آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتی ہیں، اللهم صل علی محمد وآل محمد. کہ آخری زمانے کے فتنوں سے جب مولا نے آگاہ کیا تھا تو کہا تھا کہ آخری دور کے فتنوں کے متعلق کہ مومن کو اس دور میں اونٹنی کے بچے کی طرح سے ہو جانا چاہیے کہ نہ اس کا دودھ دوہا جا سکتا ہے نہ اس پر سواری کی جا سکتی. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے. اچھا اب یہ اچھا اس میں یہ جو بھی جملہ مولانا نے کہا اس کے یہ بھی معنی ہے کہ انسان کسی کے بھی ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے, فتنوں کے دور میں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے اور وہ کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے. اچھا ہمیشہ سے دودھ زمانے رسول خدا سے ایک مکمل غذا بھی رہی, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی تو میکے سے کچھ عورتیں ساتھ آئی تھیں حضرت عائشہ کے, تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ ان سب عورتوں کو دودھ دو, ان کو دودھ پلاؤ. وجہ اس کی یہ کہ اس زمانے میں دودھ ایک مکمل غذا سمجھا جاتا تھا, یعنی کھانے کے طور پر ان کو دودھ دیا گیا تھا. تو اس کے اندر بہت اس کے اثرات ہیں, بہت اس کے فائدے ہیں, اور خود قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہنگام قیامت جب ہوگا تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, وہاں پر بھی اس کا تذکرہ اس انداز سے آیا. ماں کسی بھی صورت بچے کو کسی بھی بہانے سے دودھ سے محروم نہ کرے. اچھا پیدائش کے فوراً بعد نانیاں دادیاں یا کچھ رشتہ دار خواتین وہ ماں کو بہت انڈر پریشر لے آتے ہیں, ارے اس بچہ بلک رہا ہے دودھ کے لیے اور ماں کو مثلا دودھ نہیں اتر رہا ہے اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت سی باتیں, اس سے عورت اور زیادہ وہ جو ماں ہے وہ اور زیادہ سائیکولوجیکلی انڈر پریشر آتی ہے اور یہاں تک کہ اس بچے کو ان باتوں کی وجہ سے ڈبے کا دودھ یا اوپر کا کوئی دودھ لگا دیا جاتا ہے اور بچہ ان تمام عظیم فائدوں سے میں جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ جو کہ ابھی آپ آگے چل کر سنیں گے وہ فائدے, جبکہ خود وسائل الشیعہ میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی غذا ہی نہیں, سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ, اور خود اتنا زیادہ ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ عورتیں کسی بھی صورت جو مائیں ہیں وہ بچے کو اپنے دودھ سے محروم نہ کریں. کہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر بار بچے کو دودھ پلانے پر ماں کو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا ایک عام غلام کو آزاد کروانے کا اتنا زیادہ ثواب روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص بھی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو خدا آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, ایک عام غلام. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کی. دیکھیے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں ایک اسپیشیلٹی ہے, ایک خصوصیت ہے اولاد اسماعیل. مثلا جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. جو شخص مثلا روایت میں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے, راہ خدا میں 8 اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے, 1 کے بجائے 8. جو بازار جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے اور بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت پہلے تحفہ دے کر خوش کرتا ہے اس کو اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو روزانہ 100 مرتبہ تکبیر کہے اللہ اکبر اسے 100 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کرانے کا ثواب دیا جاتا ہے. جو شخص رمضان کا 24واں روزہ رکھتا ہے اس کا اسپیشل ایک ثواب بتایا گیا 24واں روزے کا کہ 1000 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کرانے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. شیخ صدوق نے باقاعدہ ثواب الاعمال میں اس روایت کو لکھا ہے. تو دیکھیے اولاد اسماعیل عربوں میں افضل ترین صنف شمار ہوتی تھی, کیونکہ نبی کی اولاد غلام ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کروایا جائے کتنا زیادہ ثواب جو ہے اس کا آپ سوچ سکتی. جب ایک عام شخص کو غلامی سے نجات دلانے کا ثواب اتنا عظیم بتایا گیا کہ جسم کا ایک ایک عضو آتش جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو سوچئے بچے کو دودھ پلانا اتنا عظیم عمل ہے کہ ہر دفعہ دودھ پلانے پر ایک عظیم نبی کی اولاد کو گویا آزاد کرانے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. اور ایک نبی کی اولاد پر اتنا عظیم احسان کرنا تاکہ اس عمل کا شوق عورتوں کے اندر بیدار ہو سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ 1400 سال بعد کی عورت اس فانی جسم کی فگر خراب ہونے کے ڈر سے اس بہترین کام کو انجام نہ دے, اس سے اجتناب کرے, اور ان تمام عظیم فوائد اور ثوابوں سے یہ ماں اور اس کی اولاد محروم رہ جائے. اتنا زیادہ الگ سے اس چیز کا ثواب بتایا گیا. دیکھیے اسلام کے احکامات میں تو کوئی ایک فائدہ تھوڑی, بے تحاشا فوائد اسلام کے تمام احکامات میں ہوتے ہیں. بہانے بہانے سے پروردگار روایات میں جو ملتا ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کا ثواب دیا جاتا ہے, بہانے بہانے سے غلام آزاد کروائے جاتے یا اس کا ثواب دلوایا جاتا ہے. یا مثلا جیسے آپ سنتی ہیں روزہ توڑنے کے کفارے, کفارے آمدی جو آمدن روزہ توڑنے کا جو اس کا جو کفارہ بیان کیا کہ یا تو یہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے, تو اس میں بھی دیکھیے تشویق دلائی گئی ہے کہ اگر مثلا اگر کوئی ایک کرتا ہے کام تو پہلے نمبر پہ کہ غلام کو آزاد کرے. اچھا تو مسلمانوں میں شوق کو بیدار کرنے کے لیے کہ تاکہ لوگ غلاموں کو آزاد کروائیں, کیونکہ یہ الگ بحث ہے کہ اسلام نے غلامی کا سلسلہ نہیں رکھا تھا بلکہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا, اسلام نے تو بہانے بہانے سے غلام آزاد کروائیں. تو پہلے لوگ غلاموں کو آزاد کرنے کی باقاعدہ نظریں مانا کرتے تھے, حتیٰ کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے. اور ہر دفعہ اولاد اسماعیل کو آپ سوچیے کہ غلام آزاد کرنے کا ان سے ثواب, کہ جسم کا ہر عضو آتش جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یعنی تمام گناہ ماں کے ہر دفعہ دودھ پلانے پر معاف ہوں گے کہ جن پر عذاب جہنم ہو سکے. اور ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ گناہوں سے یہ پاک معصوم ماں کے جسم سے پھر غذا کو حاصل کرے گا. روحانیت بچے کی کس قدر طاقتور ہو جائے گی کہ یہ پاک و پاکیزہ ماں سے اس انداز سے غذا کو حاصل کر رہا ہے, یہاں تک کہ اس کی دودھ پلائی کی مدت ختم ہو جائے گی. اچھا اب جو دودھ چھڑائی ہوتی ہے اس وقت بھی, یعنی اتنا عظیم کام کر کے یہ عورت فارغ ہوئی, اتنا عظیم کام کر کے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب یہ مدت پوری ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے ماں اب زندگی کو بالکل نئے سرے سے شروع کر, کیونکہ خدا نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو کتنا عظیم ثواب, کتنی اس کی تشویق دلائی گئی ہے. اور یہاں مختلف طریقوں سے بہانے بہانے سے خواتین اس فریضے سے بچنا چاہتی ہیں, طریقے ڈھونڈتی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی بچے کو مثلا اوپر کا دودھ لگا دیا جائے. اور یہ اب چلیں کچھ اویئرنیس دوبارہ سے سائنس نے کلا بازی کھائی ہے اور یو ٹرن لیا ہے اور دوبارہ اس طرف لوٹ کر واپس آ رہی ہے وہ. تو بہرحال اچھا اب دیکھیے خود مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جب ہر بچے کی دودھ چھڑائی ہوتی ہے تو پیغمبر اسلام جب رضاعت سے فارغ ہوئے اور دودھ چھڑائی کا موقع آیا تو خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دن خدا نے ایک عظیم فرشتے کو پیغمبر اسلام کے ہمراہ کر دیا. دیکھیے 2 سال بعد پیغمبر اسلام کی, پیغمبر اسلام جس جگہ پیدا ہوئے تھے مکے میں وہ جگہ ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ کہ کس طرح سے اس کو منہدم کر دیا جائے اور اس آثار کو بھی مٹا دیا جائے. بہرحال پیغمبر حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ واپس آئے تو اسی جگہ پر ہی واپس آئے تو پیغمبر اسلام کی جب دودھ چھڑائی ہوئی تو پروردگار نے اس دن ایک عظیم فرشتے کو رسول اللہ کے ہمراہ کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دن رات خدا کی طرف سے وہ فرشتہ آپ کو خدا کی عظمت و بزرگی کی راہوں اور کائنات کے قابل قدر اوصاف کی طرف رہنمائی کرتا رہے. اچھا لوگ عام طور پر اس طرح کی باتوں کو اس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ پیغمبر سے تو افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ کوئی فرشتہ پیغمبر کی رہنمائی کرے. تو پروردگار عالم کی طرف سے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے فرشتہ, وہ افضل نہیں ہے پیغمبر اسلام سے. تو مسلسل ایک فرشتے کو ساتھ کر دیا گیا. اچھا دیکھیے خاص طور پہ جو پہلا دودھ جسے کولوسٹرم وغیرہ کہا جاتا ہے، اس طرح کے ملتے کچھ اور الفاظ بھی اس کے لیے مختلف اس میں ہیں، یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے بچوں کے لحاظ سے بہترین یہ دودھ سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری اینٹی باڈیز وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں جراثیم کے خلاف، گویا یہ سب سے پہلی ویکسین ہے جو کہ بچے کو دی جاتی ہے، اور یہ انتہائی زود ہضم بھی ہوتی، بچوں کی آنتوں کے جتنے بھی فضلات وغیرہ ہیں اس کو بہت جلدی بالکل صاف کر دیتی ہے آنتوں سے۔ تو اب دیکھیے یہ جو اتنا پورا اثر ہے جو کہ ہمارے تربیت اولاد کے لحاظ سے ظاہر ہے یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ ماں کا دودھ یا جو بھی دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو، اس کے اتنے زیادہ اثرات ہیں کہ تاریخ میں اس کا ایک تجربہ بھی کیا، برا انداز کا تجربہ بھی کیا گیا، بخت نصر یا بخت النصر جسے کہا جاتا ہے، ایک انتہائی ظالم ترین بادشاہ، اس نے پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تمام شہروں جہاں سے گزرتا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، تمام بوڑھوں اور بچوں کو اس علاقے کے قتل کر دیتا تھا۔ اس کا باپ نامعلوم تھا اور ماں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی پرورش میں ایک تجربہ کچھ لوگوں نے کیا کہ اس کی پوری پرورش دو جانوروں کے دودھ پہ ہوئی، کتیا کے اور سورنی کے، اس پہ اس کی ہوئی۔ تو اتنا ظالم بنا یہ کہ پورے پورے شہروں کو نیست و نابود کر دیتا تھا، اور حتیٰ کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتا تھا، ایک ایک شہر کے تمام بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اتنے اثرات ہیں اس کے واقعتاً کہ کس جب بھی روایت میں یہ آئی ہے بات، لیکن نواسب یا ناسبی جس کو کہا جاتا ہے، دشمنان اہل بیت، کہ روایتوں میں الگ سے تاکید آئی ہے کہ ناسبی سے دودھ نہ پلایا جائے، ناسبی سے، یعنی دیکھیے ہر زمانے میں، آج کل تو اس لحاظ سے بہت ساری مختلف شادیاں بھی اس انداز سے ہو جاتی ہیں مختلف مذاہب کے اندر، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو مثلا دشمن اہل بیت ہے یہ عورت یا یہ مرد جس سے ہو رہی ہے شادی۔ تو اس حد تک اس کی متعلق اتنا اثرات ہیں اس چیز کے کہ خود ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد مستدرک الوسائل میں، کہ دودھ پلانے کے لیے یہودی عورت ناسبی عورت سے بہتر ہے، ناسبی عورت سے بہتر ہے کہ یہودی عورت کو انتخاب کر لیا جائے، یعنی مذمت بتانے کے لیے امام نے بات کہی، اور یہ بھی فرمایا کہ خبردار کبھی بھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ناسبی عورت کا انتخاب نہ کرنا، یہ دشمنی اہل بیت کو گویا بچے کے اندر منتقل کر دے گی۔ دیکھیے ماں کے دودھ کا اس انداز کا اثر باقاعدہ آغا مہدی شمس الدین جو کہ لبنان کے عالم دین رہے ہیں اور وہاں کی جہادی تنظیموں کو بھی چلاتے رہے ہیں، باقاعدہ ان کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے داستان ازواج و تربیت کے نام سے، اس میں آغا مہدی شمس الدین نے شیخ فضل اللہ نوری کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ شیخ فضل اللہ نوری مشروطہ کی ایک تحریک چلی تھی پوری، اور جس ابھی اس کو بیان کرنے کا ظاہر موقع نہیں، آپ کھنگال سکتی ہیں کتابوں کو اور انٹرنیٹ کو کہ مشروطہ کی تحریک کیا تھی، اور باقاعدہ اس تحریک میں شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی دے دی گئی تھی، پھانسی۔ اچھا شہادت سے چند روز پہلے، اچھا آج بھی وہ رسی جس سے شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی دی گئی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ پھانسی سے چند روز پہلے قید خانے میں ایک عالم کی ملاقات شیخ فضل اللہ نوری سے ہوئی، اور کہا کہ آپ کا بیٹا تو سخت لاوبالی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ شیخ فضل اللہ نوری نے کہا کہ میں اس کا سبب جانتا ہوں، میرا یہ بیٹا نجف میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، اس کو دودھ اتر نہیں رہا تھا، تو مجبوراً کافی عرصہ کچھ عرصہ تلاش کیا اور ایک عورت کا انتخاب کیا، اور اس نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ کافی عرصہ جب گزر گیا تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ یہ عورت بے عفت ہونے کے ساتھ ساتھ ناسبی بھی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے دل میں کینہ رکھتی ہے۔ اسی وقت سے میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اب میرے اس بچے کا سعادت مند ہونا بہت مشکل ہے، دیکھیے ایک ایسی چیز ہے یہ دشمنی اہل بیت کہ باقاعدہ پیغمبر کے بہت سے اصحاب کہا کرتے تھے، اس زمانے کے حالات بھی ایسے تھے، ہر جگہ شادیاں اس انداز سے ہو جایا کرتی تھیں اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کا بچہ حلال ہے یا کون سا بچہ جو ہے وہ غیر حلالی ہے. تو وہ پیغمبر کے اصحاب کہتے تھے کہ ہم محبت علی کے ذریعے بچوں کا امتحان کیا کرتے تھے، جس بچے میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی یعنی بڑے ہو کر اس کو ظاہر کرتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ حلالی ہے، اور اس کے برخلاف ہوتا تھا تو ہم اسے غیر حلالی سمجھ لیا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں بات بڑی مشہور تھی، کہا جاتا ہے نا روایتوں اس میں محاوروں کے اندر بھی ہے کہ سپولیے کو جتنا بھی دودھ پلا دیا جائے وہ بہرحال ڈنک ہی مارتا ہے. تو یہ اس انداز سے جو پیدا ہونے والے جو کہ ناسبی دودھ کے اوپر پرورش پاتے ہیں یہ گویا ایک سانپ ہی کی مانند ہوتے ہیں اور پھر دشمنی اہل بیت ان کے اندر منتقل ہو جاتی. تو یہاں تک کہ اچھا خالی صرف نواسبی کی حد تک بات نہیں ہے بلکہ روایتوں کے اندر یعنی دودھ کے اثرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی اولاد کو، روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اپنی اولاد کو بدکار فاسق یعنی گناہگار عورتیں اور پاگل عورتوں کے دودھ سے محفوظ رکھو، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور پیغمبر کی حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ دودھ جو ہے یہ لگنے والا ہوتا ہے، جیسے متعدی امراض نہیں ہوتے جو کہ لگتے ہیں عمد، یعنی اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. یعنی دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ اپنے اخلاق و اطوار کو اور افکارات کو اور جو بھی اس کے میلانات ہیں اس کو بچے کے اندر منتقل کر دیتی. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اچھا خود جو ماں غذا اس دوران کھا رہی ہے اور وہ ظاہر جسم کا ایک جز بن رہی ہے، جز بننے کے بعد اسی سے پھر جو ہے وہ شیر مادر جو ہے وہ بن رہا ہے اور وہ بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے، تو غذاؤں کے اعتبار سے بھی اس کو احتیاط کرنی ہے کہ جن کے جو غذاؤں کے روحانی اثرات کے اعتبار سے، کچھ غذاؤں کا تذکرہ بھی ہم نے اپنے ایک درس کے اندر کیا تھا وہ آپ کو بات یاد ہوگی. تو وہ جو غذائیں کھاتی، حتیٰ کہ مثلا اگر کوئی حرام چیز کھا رہی ہو، حرام مثلا آج کل کے دور کے لحاظ سے مثلا مثال دی جا سکتی ہے، جیسے اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ مچھلی جو ہے چھلکے والی ہے بغیر چھلکے کی، تو آغازستانی مثلا منع کرتے ہیں کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ چھلکے والی تب تک نہیں کھا سکتے اور کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے باہر کے جو مختلف مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہاں اس کا خیال نہ کریں اور حرام ان کے جسموں میں چلا جائے تو وہی پھر بچے کی غذا بنے گا ماں کے دودھ کی شکل میں. تو یہاں تک روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اگر کبھی بچے کو یہودی اور عیسائی عورت کے دودھ پلانے کے لیے معمور کرو، اس زمانے میں تو ہوتا تھا مختلف وجوہات، مثلا بچے کی ماں مر گئی ہے یا بہت شدید بیمار ہے اور اب دوسرا اس زمانے میں اس لحاظ سے کوئی انتظام ہونا یا ڈبے کے دودھ وغیرہ بھی نہیں تھے تو کچھ مشکلات ہوتی تھیں، کہ اگر کبھی تمہیں یہودی اور عیسائی عورت کا انتخاب کرنا ہی پڑ جائے تو اس بات کا خیال رکھو کہ اس کو پھر شراب اور سور کے استعمال سے بچاؤ، یعنی یہ اسے کھانے اور پینے نہ دو کیونکہ یہ اثرات کو بچے کے اندر منتقل کرے گی. اچھا اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں اگر صریحاً حرام اگر کوئی چیز کھا رہی ہے یا خمس نہ نکلا ہوا مال کھا رہی ہے یا اور دیگر حرام ذرائع سے جو آمدنی شوہر گھر میں لا رہا ہے وہ اگر ماں کھا رہی ہے اور وہی پھر اس کے جسم کا جز بن رہی ہے، اسی سے وہ شیر مادر بنے گا جو بچے میں منتقل ہوگا، تو یہ تمام اثرات بد یا جھوٹ اور فراڈ کا یا کسی بھی طرح کا اس انداز کا پیسہ جو شوہر کما کے لا رہے بچے کے اندر منتقل ہو جائے گا اور تمام اثرات بد کو رکھے گا. اچھا دیکھیے اتنا اور بات بتا دی جائے کہ فقہی مسئلے کے طور پر بھی کہ ماں حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، مگر بہرحال ان نجاستوں سے جو ہے جو اختیاری لحاظ سے اس کو رفع کرنا ممکن ہے اس کو رفع کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی مدت میں اس کے پیریڈ وغیرہ ختم ہوں گے تو اس دوران بھی اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے اور مسلسل وہ پلا سکتی ہے، لیکن جہاں اس کو اختیار ملتا ہے اس کا تو وہاں وہ وضو اور غسل کر کے اس انداز سے پاک و پاکیزہ ہو کر دودھ پلائے تو اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا کسی بھی وجہ سے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مثلا کسی جانور کا دودھ بھی بچے کو پلانا پڑ جاتا ہے تو دیکھیں اس کے بھی اس لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. مثلاً گائے بھینس کا اگر دودھ پلانا بچے کو پڑ جائے، ہمارے غلام علی وزیری صاحب مولانا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ظاہر ہے بھینس کا یا گائے کا پیے گا بچہ دودھ تو ماں کو پھر بعد میں دو لتی ہیں اس کو مارنی، وزیری صاحب جو کہتے ہیں بہرحال. تو اچھا ایک باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ ان بچوں کے مقابلے میں وہ بچے کے جو کہ ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے کہ جو کہ جانور کے ڈبے وغیرہ کے دودھ جو کہ پیتے ہیں، یعنی زیادہ ذہین اور زیادہ شارپ ہوتے ہیں. باقاعدہ برازیل میں جو تحقیق ہوئی ہے اور جو لانسیٹ گلوبل ہیلتھ کے نام سے جو باقاعدہ ایک میگزین آتا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ ریسرچ آئی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے ان کو باقاعدہ شروع سے لے کر 30 سال کی عمر تک مختلف مراحل کے اندر ان بچوں کا ڈیٹا جو ہے جمع کیا گیا، تو معلوم یہ چلا کہ وہ بچے ان تمام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہیں کہ جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، بلکہ ہر شعبے میں ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی ان کی صحت ان بچوں کی نسبت زیادہ بہتر رہی ان 30 سالوں کے اندر جنہوں نے ان بچوں کے مقابلے میں جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. تو بہت اہم چیز ہے، خود ماں کے دودھ میں باقاعدہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ بچے کے جو دماغ ہے اس کے لحاظ سے اس کو بہت زیادہ قوی کرتے ہیں، بچے کے دماغ کے نشو نما جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے ہوتی ہے جو ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں. اچھا اب جو ڈبے کے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں بچے کو، تو اس لحاظ سے وہ بچے کو وہ والی دھمکی بھی نہیں دے سکتی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی بڑے ہونے کے بعد. تو اور باقاعدہ اب تو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں اور باقاعدہ اس کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی ہے کہ دودھ کے ڈبے جو بچے کو پلائے جاتے ہیں باقاعدہ پھینکے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت نقصان دہ. اچھا اب اچھا یہ جو محاورے کے اندر بھی آتا ہے یا کہ میں دودھ نہ بخشوں گی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے حق کی میں کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو وہ میں معاف نہیں کروں گی، یہ اس کے عموماً معنی لیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے یہ تمام چیزیں بچے کے اندر ماں کے عادت و اطوار اخلاقیات یہ بچے کے اندر منتقل ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی جو کہتے تھے نا کہ طفل میں کیوں کرو خو ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. وہ یہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ ان میں کیسے خوبو آئے، یہ تو کسی اور چیز کا دودھ پی رہے ہیں، یہ تو ڈبے کا مثلا دودھ پی رہے ہیں. تو ماں اور باپ کے اخلاق اس انداز سے بچے کے اندر منتقل ہوتے. تو دیکھیے اب ماں جتنا خالص دودھ ملنا بھی ممکن نہیں ہے، یہ جتنے بھی اوپر کے دودھ یا اس طرح سے ہوتے ہیں ان میں خالص ہونے کا وہ معیار بھی نہیں ہے، اور اگر عام طور پر بازار سے جو خرید کے لایا جاتا ہے اس کے اندر تو پانی کے اندر باقاعدہ دودھ ملایا جاتا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا. تو باقاعدہ میں کہیں لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ بچے کو استاد نے مضمون لکھنے کو دیا کہ دودھ پہ مضمون لکھ کر لاؤ، سارے بچے دو دو صفحات کے مضمون لکھ کے لائے، ایک بچہ جو صرف دو لائنوں کا لکھ کر لایا. استاد نے کہا سب لوگ دو صفحات کے لکھ کے لائیں، تم دو لائنوں کا کیوں لکھ کر لائے ہو؟ کہنے لگا کہ استاد محترم میں خالص دودھ پر لکھ کر لایا ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو کم ہی ہوتا ہے تو نایاب ہے، تو اس کے لحاظ سے دو لائنیں بھی کافی ہیں. تو اچھا اب یہ دودھ پلائی کی فقہی اعتبار سے اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ اکثر خواتین کافی پریشان ہوتی ہیں اس میں کہ ان کو صحیح طور پر چیز بتائی جائے. موجودہ مجتہدین کے فتاوا میں خاص طور پر آغا سیستانی فرماتے ہیں اس کی زیادہ سے نہیں، پہلے وہ فرماتے ہیں کہ 21 مہینے تک دودھ پلانا ماں کو مستحب ہے، 21 ماہ تک، اور 24 ماہ یعنی پورے 2 سال بھی دودھ پلا سکتی ہے. اور اس جو قرآن کی جو آیت بھی آئی نا اس میں حولین کاملین کا لفظ آیا ہے، حولین کاملین، تو اس میں پورے دو سال ماں دودھ پلائے. اچھا اس میں آگے چل کر ہی آیت کے اندر یہ آیا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں جب قرآن کے اندر یہ بات آ گئی کہ 2 سال ماں دودھ پلائیں تو 21 مہینے جو ہے وہ کہاں سے کہا انہوں نے، تو خود قرآن کے اندر ہی آگے چل کے آیا کہ اگر یہ باہمی مشاورت سے طے کر لیں تو یہ اس بات کا بھی اختیار ہے کہ اس سے کم مدت بھی دودھ پلا سکتی، اور اس کے بعد روایتیں صحیح ہیں اس کے اندر 21 مہینے دودھ پلانے کا حکم آیا ہے، اور 24 مہینے یعنی 2 سال سے زیادہ 2 سال تک پلانا جائز ہے، اور 2 سال سے زیادہ پلانا بہتر نہیں ہے، اور کچھ علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے. اور ہمارے برادران اہل سنت میں تو دو سال سے کچھ علماء اس بات کے بھی قائل رہے ہیں ان کے کہ دو سال سے ایک دن اوپر بھی پلایا جائے تو وہ حرام ہے. ہمارے یہاں حرام تو نہیں ہے, البتہ آغا سیستانی نے خاص طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے, پلا سکتی ہے ماں لیکن مناسب نہیں. اچھا اب بلکہ یہاں تک ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ 21 مہینے سے کم پلانا بچے کے اوپر ایک ظلم ہے, ظلم شمار کیا گیا. اچھا دو سال جب مکمل ہو جائیں تو بچے کو اچھے انداز سے دودھ چھڑائی کروا دی جائے, اس کو مار مار کر ڈرا کر اس انداز سے علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو دودھ نہیں چھوڑانا چاہیے. اچھے انداز اور طریقے سے اس کو مختلف غذائیں ایڈ کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ اس کو دودھ چھڑایا جائے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گریہ ازاری کرے, بہت زیادہ روئے اور چلائے, تنگ کرے, مگر دوسری غذاؤں کو ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کر کے اسے نئے ٹیسٹ متعارف کرائے جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو چھڑوا دیا جائے. اور اس موقع پر جب وہ گریہ ازاری کرے گا تو اکثر لوگ اس میں پھر ذرا اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کو ترس آنے لگتا ہے. اس موقع پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی اچھے طریقے سے یہ دودھ چھڑائی کروائی جائے. اچھا یہ جو دو سال یا 21 مہینے جو دودھ پلانا ہے, اس کو یہ جو دو سال ہیں قمری لحاظ سے دو سال ہیں, انگریزی اعتبار سے نہیں, کیونکہ اس کے بعد دودھ پلانا بہتر نہیں ہوتا ہے بچے کے لیے, اور کچھ علماء تو مکروہ بھی اس کو قرار دیتے ہیں. ایک فقہی مسئلہ بھی دو ایک اس میں اور بیان کر دیے جائیں جو کہ فقہا نے لکھے ہیں, کہ شرعاً دیکھیے ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں, دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں ہے, لیکن ماں کا حق ہے. یعنی اگر ماں منع کرنا چاہے تو ماں کو جائز ہے کہ وہ منع کر سکتی ہے, یعنی ابھی ہم فقہی مسئلے صرف بتا رہے ہیں, یعنی اس کے لیے واجب نہیں ہے, منع کرنا چاہے تو جائز ہے, پلانا اس کا حق ہے. یعنی اگر وہ پلانا چاہے تو شوہر منع نہیں کر سکتا, اور نہ پلانا چاہے تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا. اچھا ماں کو مرضی ہے کہ جب تک چاہے بچے کو دودھ پلائے اور جب چاہے چھوڑ دے, یہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورے دو سال یا 21 مہینے تک ہی پلائے, اور چاہے تو وہ اجرت بھی طلب کر سکتی ہے. البتہ باپ کو اگر کوئی مفت دودھ پلانے والی بچے کو مل رہی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ماں ہی سے پلوائے, ماں اگر اجرت طلب کرے تو پھر شوہر پر واجب نہیں کہ ماں ہی سے پلوائے, باپ مفت پلانے والی عورت کو بھی منتخب کر سکتا ہے. اچھا اگر وہ عورت بھی اتنی ہی اجرت مانگے کہ جتنی کی ماں مانگ رہی ہے تو پھر باپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ماں ہی سے بچے کو دودھ پلائے. یہ فقہا نے اپنی کتاب کے اندر, اگرچہ یہ آج کل اتنے زیادہ پیش نہیں آتے ہیں لیکن اس لحاظ سے کہ بات ایک ہی جگہ پہ مکمل ہو جائے تو میں نے اس کو بھی بیان کر دیا. اچھا اب دیکھیے اسلام نے کب سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ دو سال تک مائیں مکمل دودھ پلائیں, اور کب سے قرآن کے اندر یہ بات آ چکی ہے, آئمہ کے ارشادات میں ہے. آج جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ جائیں, اسلام کی حقانیت بتانے کے لیے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اس کے اندر یہ جملہ باقاعدہ آج بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ کو مل جائے گا کہ اگر ہر بچے کی پیدائش کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں بچے کو دودھ پلائے, اور ابتدائی 6 مہینے میں ماں کے دودھ کے علاوہ بچہ کوئی اور دودھ استعمال نہ کرے, کچھ اور نہ لے, اور پورے 2 سال تک دودھ پلائے, یہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ, اور پورے 2 سال تک اس انداز سے دودھ پلائے تو سالانہ 8 لاکھ بچوں کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے. 8 لاکھ بچوں کو سالانہ, یعنی اتنی بڑی تعداد میں ماں کا مکمل طور پر یا تو دودھ نہیں پی پاتے بچے یا کسی اور وجہ سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, تو 8 لاکھ بچوں کی اموات ہوتی ہیں. اور کہا کہ پیدائش کے 1 گھنٹے سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے, اور 6 مہینے تک کم سے کم صرف ماں کا دودھ پیئے, اور مسلسل 2 سال تک اگر پیتا رہے بچہ تو 8 لاکھ بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کب سے اسلام نے بات کہی ہوئی ہے, اور ادھر ادھر ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا اس لحاظ سے اتنے عظیم فائدے کہ دیکھیں, ایک تو جراثیم کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے اندر خاص اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو جراثیم سے بچاتی ہیں, जो कि जाहिर है डिब्बे के दूध में वो एंटीबॉडीज अलग से नहीं डाली जा सकती, वो एक तो इसका फायदा ये है। खुद माँ के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद है कि ओवरी की और ब्रेस्ट के जो कैंसर्स होते हैं दूध पिलाने वाली माओं को बहुत कम है वो ना बहुत, क्योंकि और असरात की वजह से उनके अंदर ही बीमारी आ जाती है, लेकिन खुद जो दूध पिलाने वाली बच्चों को माएं हैं उनके अंदर ये बहुत कम है ये वाले कैंसर। एक तो खुद उनका अपना फायदा है, यही वजह है कि दूध ना पिलाने वाली माओं को खुदगर्ज और बेवकूफ माएं कहा जाता है, जो दूध नहीं पिलाती खुदगर्ज भी हैं और बेवकूफ भी हैं, अपने नफे नुकसान का कुछ पता नहीं। और उस लिहाज से कि ये भी है इसके अंदर कि बच्चों के अंदर जो दस्तों की बीमारी होती है वो भी इन बच्चों के अंदर बहुत कम है कि जो कि माँ के दूध पर होती। अच्छा, ऐसे बच्चों के मुतालिक एक और बहुत अच्छा फायदा, देखिए बच्चों की जिस्मानी तरबियत भी करनी है ना, तो उसके अंदर ये बात है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर ओवरवेट और ओबीस भी नहीं होते, यानी मोटापे की तरफ नहीं जाते, और वजूहत ओवर ईटिंग या किसी वजह से चले जाएं, लेकिन अमूमन ये वाले जो बच्चे जो माँ के दूध पर होते हैं ये ओवरवेट भी नहीं होते। और इन बच्चों को खास तौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि डायबिटीज की जो टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है हमारे यहाँ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये इन बच्चों के अंदर बहुत कम होती। तो और मजीद फायदे ये हैं कि जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है और बर्थ स्पेसिंग के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए 98% फैमिली प्लानिंग उन माओं को खुद बखुद होती रहती है, बर्थ स्पेसिंग होती जाती है कि जो कि बच्चे को अपने दूध पिला रही होती है। तो बहुत खर्चे से भी बचते हैं और बहुत सी और कॉम्प्लिकेशंस उन दवाओं की जो कि इस्तेमाल की जाती है उनसे भी महफूज हो जाती है। खुद जो उस दौरान एक हार्मोन निकलता है जिस वक्त वो बच्चे को फीड कराती है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, ये माँ और बच्चे को दोनों को बहुत साइकोलॉजिकली जिस्म के एतबार से बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, और माँ का ये जो शफकत भरा सीना है ये बच्चे के जिस्म की हरारत को इस हद तक उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है जिस्म बच्चे के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इतना ज्यादा महसूस करता है माँ का ये पुरशफकत सीना कि हद तक 1 डिग्री की भी अगर फ्लक्चुएशन है, मसलन बच्चा या तो ठंडा हो रहा है 1 डिग्री कम या 1 डिग्री ज्यादा उसका हो रहा होता है, तो माँ के जिस्म से वो हरारत बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है या कम होती, यानी उस 1 डिग्री की कमी को माँ का ये जिस्म बच्चे के पूरा करता है, इतना सेंसिटिव है बच्चे के 1 डिग्री को भी ये रियलाइज कर लेता है, और उतनी कमी होती है तो पूरी करता है और ज्यादती होती है तो उसको कमी की तरफ लेकर जाता है। तो परवरदिगार का कितना इसके अंदर जो है पूरा एक सिस्टम चल रहा है, और माँ को खुद एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आमतौर पर प्रेगनेंसी में जो वेट वगैरह बढ़ता है तो वो प्री प्रेगनेंसी जो वेट होता है उसके ऊपर वेट वापस चला जाता है अगर ये माएं बच्चों को अपने दूध पिलाएं। और इसमें देखिए बड़ा मसला, जब भी इस्लाम में ये कहता है कि औरत को ज्यादातर उस लिहाज से कि घर पर उसको घर घर उसका महाज है बाहर उसका महाज नहीं है, कि जो मुलाजमत पेशा खवातीन हैं उनके लिए कितनी ज्यादा फिर इस किस्म के मसाइल होते हैं कि 2 साल के अंदर कितनी ज्यादा इब्तदाई 2 साल में मुश्किल हैं, बच्चे को इतनी जल्दी जल्दी दूध पिलाना होता है कि किस तरीके से अपनी जॉब्स को कंटिन्यू करेंगी। देखिए बाहर फिर भी कुछ ममालिक में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हमारे इन मुल्कों के अंदर नहीं पाई जाती हैं, मसलन मैटरनिटी लीव भी उनको मिलती है और ब्रेस्ट फीडिंग के जो ब्रेक्स हैं जॉब्स के दरमियान वो उनको दिए जाते हैं और पेड छुट्टियां उनको मिलती हैं, या बहुत सी जगहों पे ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख के फिर बाद में बच्चे को पिलाने की जो एक सहूलत और उसके इंतजाम होते हैं, यहाँ पर तो ये सब नहीं है। तो ये जो इस लिहाज से मुलाजमत पेशा जो खवातीन हैं ये कितनी चीजों के ऊपर आखिर काम करें, इस्लाम ने देखिए जब भी इनको घर का सिर्फ महाज दिया था, लेकिन ये कि ये घर के भी सारे काम करे और बच्चे को भी सारे काम करे और फिर ऑफिस के भी सारे काम करे और मुलाजमत के लिए भी जाए और तमाम चीज, इतनी एक औरत कितने काम करेगी आखिर। तो ये खुद औरतों को भी इस लिहाज से सोचने की जरूरत है, उनके घर वालों को भी जरूरत है कि बहुत ज्यादा ओवर वर्क और बर्डन जो है ये ना हो जाए, तो ये उस लिहाज से तरबियत भी बच्चे की उस तौर पर सही नहीं कर सकती। तो अच्छा, अब आ जाइए कि माँ जिस वक्त दूध पिलाना शुरू करे, अब देखिए तरबियती अब बहुत सारी चीजें जिस्मानी तरबियत के लिहाज से जरूरी थी, लेकिन अब जो अहम बात शुरू हो रही वो ये है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू करे तो उससे पहले वुजू करे। देखिए वुजू करने से तमाम बेहतरीन असरात बच्चे के अंदर मुंतकिल होंगे। अब इस बच्चे के अंदर खासतौर पर एक चीज होगी कि ये बच्चा बड़ा होकर भी ज्यादातर बावजू रहने का आदि बनेगा। आयतुल्ला शहीद दस्ते गैब शिराजी की एक बहुत मशहूर किताब है इस्तेआज़ा, उसमें बाकायदा उन्होंने शिराज के एक नान भाई जो तंदूर पर रोटियां लगाता था उसका एक वाकया लिखा है कि देखिए ये होती है तरबियत, उनको ऐसी आदत हो जाती है कि वो खुद फरमाते हैं कि शिराज में मैंने देखा था एक नान भाई कि जो कि हमेशा हदीसे किसा पढ़कर और वजू करके तंदूर में रोटियां लगाता था। वो कहता था कि ये रोटियां साहिबान ईमान के दस्तरखान का की जीनत बनेंगी और साहिबान ईमान के शिकमों के अंदर जाएंगी, तो वो तमाम फवायद जो कि हदीसे किसा पढ़ने के हैं या वजू करके रोटियां लगाने के हैं वो सब के सब इसके अंदर उनके जिस्मों के अंदर जाएंगे। देखिए खुद पैगंबर फरमाते थे कि जिस वक्त भी इंसान वजू करता है जितनी मरतबा वजू करता है उतना ही उसकी उम्र में इजाफा होता है, और बाकायदा पैगंबर ने भी फरमाया कि फकर व फाका दूर होता है वजू करने से, गम व गुस्सा दूर होता है, डिप्रेशन वगैरह अगर कोई होता है तो वो दूर होता है, और सारे गुनाह हर दफा वजू करने से जो गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। अब अगर माँ वजू करके बच्चे को दूध पिलाएगी तो उन गुनाहों के जो गुनाह उसके जिम्मे थे उसके जो असरात बच्चे के अंदर पहुंचने थे उसको वो भी पहुंचने से बच जाएंगे। तो अब पाकीजा आजा के साथ और पाकीजा दिल के साथ बच्चे को ये गिजा फराहम करेगी, और बच्चे के अंदर उस लिहाज से जो नफसियाती अमराज, नफसियाती अमराज की भी इब्तदा बहुत शुरू से बाज़ौकात हो जाती, तो बच्चे के अंदर वो नफसियाती असरात जो माँ के भी मुंतकिल हो सकते हैं, खुद बच्चे के अंदर पैदा हो सकते हैं, बच्चा उससे भी महफूज रहेगा अगर माँ वजू करके दूध पिलाएगी। बाकायदा देखिए जर्मनी में एक तहकीक भी की गई कि जिस तरह हमारे यहाँ वजू किया जाता है ना, इस तरह से दिन के मुख्तलिफ औकात में चेहरा और हाथों को धुलाया गया नफसियाती मरीजों को, तो कुछ ही अरसे बाद ये बात नोट की गई कि उससे उनका नफसियाती अमराज या तो खत्म हो गए, अगर एक अरसे तक एक मखसूस अरसे तक उनके चेहरा और हाथ जिस तरह हम वजू करते हैं इस अंदाज से, या बहुत कम हो गए, तो उस लिहाज से शक वसवास वहम इस तरह की बीमारियों से बच्चा भी महफूज रहेगा और माँ भी इस वजू करने के नतीजे में इन अमराज से महफूज हो जाएगी। और खुद आपको पता है कि जरासीम वगैरह, क्योंकि बार बार जब वजू होता है तो हाथों के ऊपर जो जरासीम होते हैं वो भी बार बार साफ हो जाएंगे, बच्चे तक वो जरासीम नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह बिला जरूरत भी हर थोड़ी देर बाद अपने हाथों को बार बार धोते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं उसको, या मुख्तलिफ इस तरह की जो चीजें जो हैं वो की जाती हैं। तो इस तरह से तजदीद वजू करके, यानी अभी वजू टूटा भी नहीं है तब भी एक वजू किया जाए और उसके दोबारा एक वजू कर लिया जाए, इसके अपने फायदे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर हजरात बार बार अपने हाथों को धोते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और इसी तरीके से माँ अगर मुकम्मल मुस्तहबात के साथ वजू कर रही है तो जाहिर है कि मसलन कुल्ली भी कर रही है और नाक में पानी डाल रही है और चेहरे और हाथ पे पानी डाल रही है, तो इन तमाम जगहों से जरासीम खुद बखुद दूर होते जाते हैं। जो बच्चे तक, जाहिर है बच्चा बिल्कुल क्लोज है माँ से, तो माँ से भी बहुत सारी बीमारियां कंटेजियस डिजीज वगैरह उसको लग सकती हैं इस अंदाज से, तो अगर वजू करके पिलाएगी तो इन तमाम बीमारियों से भी बच्चा महफूज रहेगा। अच्छा, फिर एक फायदा ये भी होता है वजू करने से, आपने देखा है कि हमेशा ताजगी आ जाती है वजू करने से, हमेशा अच्छा फील होता है, सुस्ती काहली नींद ये सब दूर हो जाती है, और माँ को मुख्तलिफ अवकात में दूध पिलाना पड़ता है तो अक्सर वो बिल्कुल गनूदा होती है, थकी हुई होती है, चिड़चिड़ी हो रही होती है, तो अगर वजू करके माँ उस अंदाज से दूध पिलाए तो ये पूरे निशात के साथ, आमादगी के साथ, तरोताजगी के साथ बच्चे को दूध पिलाएगी, क्योंकि उस अंदाज में अगर दूध पिलाएगी तो उनके असरात होंगे फिर सुस्ती गनूदगी चिड़चिड़ापन, इस लिहाज से वजू करने से ये चीजें भी दूर हो जाती। तो देखिए वजू खुद बहरहाल एक इबादत है, और माँ एक इबादत करने के दौरान आप सोचिए कि बच्चे को गिजा दे रही, यानी उस दौरान जब वो वजू कर चुकी होती है तो गोया एक लिहाज से एक इबादत को उसने अंजाम दे दिया, और ये हुक्म भी अलग से कि माँ अगर नमाज पढ़ रही है और उस दौरान उसका बच्चा भूख से बिलक रहा है तो वो हिजाब की बस मुखालिफत ना हो तो बच्चे को गोद में लेकर दूध भी पिला सकती है दौरान नमाज। ये फिक्री मसला भी है, बस ये कि जाहिर है कि हिजाब वगैरह की मुखालिफत ना हो जो नमाज के लिए जरूरी। तो देखिए इतने अजीम फवायद इस चीज के नोट किए गए हैं, इतने अजीम फायदे नोट किए गए हैं, जिन माओ ने भी ये वाली मेहनत कर ली है दो साल तक बच्चे को हर बार वजू करके दूध पिलाने वाली, तो उनके बच्चे फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही गैर मामूली जहानत और कारनामे दुनिया से करके गए और बड़े बड़े دنیا اور آخرت کے مقاموں کو حاصل کر کے گئے ہیں، جن کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا شیخ مرتضی انصاری، کتنے بڑے ہمارے فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، جو باقاعدہ عید غدیر کے دن یہ پیدا ہوئے تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے تھے، اور جس رات شیخ انصاری کو پیدا ہونا تھا اس رات جب ان کی والدہ کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ خواب میں دیکھا کہ چھٹے امام تشریف لائے ہیں اور شیخ انصاری کی والدہ کے ہاتھ میں امام نے قرآن مجید کا تحفہ تھمایا، اور ابھی تو آپ ان کی تفصیل آگے سنیں گی کہ اس کے بعد شیخ انصاری کیا بنے۔ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری ان کو خاتم الفقہا والمجتہدین قرار دیتے تھے، اور اتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر ماں کے ان احتیاط کرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ خود بھی اتنے سخت محتاط تھے کہ جو بھی وجوہات شرعیہ ہوتی تھیں ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرنا ان کے اوپر حرام ہے، خود مجتہد کے پاس اختیار اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کے ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ خود کچھ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ ان ملتا ہے کہ پورے دن میں جو ان کی غذا تھی اکثر اوقات میں پورے دن میں ایک انڈے کے برابر ایک انڈا بس کھاتے تھے، آدھا ابلا ہوا انڈا صبح اور آدھا ابلا ہوا انڈا رات کے وقت۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ شیخ انصاری زار و قطار رو رہے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا کہ شیخ انصاری آپ مرجع وقت ہیں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، آپ اس طرح سے جس طرح سے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ تو شیخ انصاری نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ جو آج میں اتنا بڑا فقیر اور مجتہد ہوا ہوں صرف اس ماں کی وجہ سے ہوا ہوں، اس ماں نے مجھے فقیر اور مجتہد بنایا۔ اچھا جب ان کی ماں حیات تھی تو لوگ ان کی ماں کے پاس بھی گئے اور ماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے کون سے ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ شیخ انصاری جیسا مجتہد آپ کے ہاں پیدا ہوا۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ اگر، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے، کہ اگر یہ نبی یا امام بھی بن جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، یہ تو فقط شیخ انصاری ہی بن سکا۔ اور ان کی والدہ فرماتی تھی کہ ان اعمال میں سے سب سے کم از کم یہ بات تھی کہ میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی اس کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا، بلکہ وضو ٹوٹا بھی نہیں ہوتا تھا تو میں وضو تجدیدی کیا کرتی تھی، اور ہر دفعہ دودھ پلانے کے لیے چاہے بھی وضو پچھلا برقرار ایک وضو اور کر کے آتی تھی، اور بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے تھے کہ جب مجھ پر غسل واجب ہوتا تھا تو میں حمام میں سردیوں کے دن میں بھی ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے آ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ نتیجہ کیا رہا؟ مشکلات ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، اپنے وقت کو گزار بھی گئیں شیخ انصاری کی والدہ، لیکن پوری دنیا کو ایک ایسا نابغہ روزگار ایک اپنا اولاد دے گئیں کہ آج تک لوگ شیخ انصاری سے قصب فیض کر رہے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ کوئی شخص شیخ انصاری کی کتابیں پڑھے بغیر مجتہد بن جائے۔ اتنی علمی بلندی، اتنی علمی بلندی کہ آپ سوچیں کہ وہی، یہ بھی واقعہ ملتا ہے اکثر، علماء اس کو اپنی تقاریر کے اندر پیش بھی کر چکے ہیں کہ ان کے اپنے درس میں شیخ انصاری کے ایک دفعہ ایک بہت ہی ڈفر طالب علم آ کر بیٹھنے لگا، بیچارہ بہت ہی روتا رہتا تھا، بظاہر ایک مجتہد درس دے رہا سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، لیکن اخلاص تھا۔ بہرحال ایک دن اس کے اخلاص کی بنا پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا امیر المومنین نے۔ اب اگلے دن سے ایک آیات میں ملتا ہے ان کے واقعات میں کہ اس طالب علم کی تو حالت ہی بدل گئی، شیخ انصاری درس دے رہے ہیں اتنے اشکالات پیدا کر رہا ہے، ہر بات میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو درس چند دن کے اندر مکمل ہو جاتا تھا جس موضوع پر آج ہفتوں میں بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے، اتنے اشکالات علمی پیدا کر رہا ہے، ہر شخص حیران ہے کہ آخر اس نوجوان کو ہو کیا گیا ہے۔ تو شیخ انصاری نے اتنے جب اس کے اعتراضات سنے اور درس آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے تو شیخ انصاری درس کے بعد اٹھ کر اس کے پاس گئے، اس کے کان میں ایک بات کہی اور کان میں کہتے ہوئے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ شخص چیخ مار کے وہ طالب علم شیخ انصاری کے پیچھے بھاگا، لوگوں نے اس کو روکا اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی بات کا جس کا علم سوائے میرے کسی کو نہیں تھا، شیخ انصاری نے میرے کان میں آ کر کہا کہ جس شخصیت نے تمہارے کان میں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، انہوں نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں کے وضو کے ایسے اثرات کہ بچہ علمی لحاظ سے بھی اتنا زیادہ اوپر گیا، تقوی و پرہیزگاری میں بھی اتنا اوپر گیا، اور شیطان کا کبھی غلبہ شیخ انصاری پہ نہیں ہو سکا. اور باقاعدہ اس زمانے میں ایک مرد عارف نے خواب بھی دیکھا تھا کہ شیطان کئی زنجیریں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کہا میں اس سے لوگوں کو شکار کرتا ہوں. جو سب سے موٹی زنجیر تھی، کہا یہ شیخ انصاری کے لیے تھی، لیکن کل رات میں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے یہ زنجیریں بھی توڑ ڈالی. تو اور اتنی زیادہ بے نفسی تھی کہ علم میں اتنے زیادہ، سوچیں کہ امیر المومنین نے سورہ الحمد پڑھا اور اتنا شیخ انصاری کا علم، لیکن مرجعیت کو قبول نہیں کر رہے تھے لوگ. ان کے پاس آئے کہ اس زمانے میں پہلے جو ان سے مرجع تھے ان کا انتقال ہوا تھا، لوگ شیخ انصاری کے پاس آئے کہ مرجعیت کو آپ قبول کریں. کہا کہ نہیں، سعید العلماء مازندرانی جو ہے وہ میرے ہمدست تھے، وہ بحث میں مجھ سے زیادہ قوی تھے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی تقلید جو ہے وہ کریں. لوگ سعید العلماء مازندرانی کے پاس گئے. کہا کہ ٹھیک ہے کہ جس زمانے میں میرے ساتھ یہ ہوا کرتے تھے 20-25 سال پہلے، اس وقت میں بحث میں قوی تھا، لیکن شیخ انصاری مسلسل درس دے رہے ہیں، میرے کچھ مصروفیات کی بنا پر درس رک گئے ہیں، تو اب شیخ انصاری کا علم مجھ سے زیادہ بڑھ گیا. تو اس کے بعد پھر شیخ انصاری نے مرجعیت کو قبول کیا. تو ایک تو ان کا کارنامے آپ دیکھیے کہ ایک ماں نے 2 سال تک مسلسل محنت کی، وضو کر کے دودھ پلایا، شیخ انصاری جیسا عالم بنا. اس کے بعد ایک دوسری ہمارے پاس مثال آتی ہے علامہ عبد الحسین الامینی کی، جن کا بار بار تذکرہ آتا ہے ہر دفعہ، صاحب الغدیر، جنہوں نے واقع غدیر پر بیٹھے ہوئے ہر قسم کے گرد و غبار اور زنگ کو صاف کر کے غدیر کی جاویدہ حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا، شیخ علامہ عبد الحسین الامینی. 11 والیوم کے اندر الغدیر جو ہے وہ کتاب لکھی، 40 سال تک 16 سے 20 گھنٹے کی روزانہ محنت کی، 1 لاکھ کتابوں کو کھنگالا، اور 10,000 کتابوں کو تو اول تا آخر جو ہے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے. اتنے زیادہ دیکھیے کہ ان کی جلالت. اچھا، یہ خدمت جو ہے یہ آخر کس طرح سے، یعنی اس خدمت کا کتنا بڑا اپریسیشن یا تعریف ان کو معصومین کی طرف سے ملی کہ خود ان کے بیٹے جو ہادی امینی، علامہ عبد الحسین امینی کے بیٹے ہادی امینی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے خود والد نے اپنا ایک خواب مجھے سنایا تھا، علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حوض کے کنارے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المومنین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ حوض کوثر ہے، اور اس میں سے ایک چلو امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں بھرا اور مجھے پلایا کہ کہا اس کو پیو. میں نے اس کو پیا، ایسی لذت، یعنی حضرت امیر المومنین کا دست مبارک، یعنی ید اللہ کا ید، امیر المومنین کا لقب ہے نا، ان کا ہاتھ حوض کوثر کا اتنا لذیذ و شیریں پانی میں نے آج تک کبھی اس تصور نہیں کر سکتا ہے اس پانی کی کیا لذت تھی. اور مولا نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیض اللہ وجہک کما بیضت وجہی، جس طرح تم نے میرے چہرے کو سفید اور نورانی کیا اس طرح پروردگار تمہارا چہرہ بھی سفید اور نورانی کرے. درود بھیجئے نا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عظیم مقام شیخ انصاری نے کیسے حاصل کیا کہ کتاب الغدیر لکھ کر، ایک توفیق کیسے ملی؟ ڈاکٹر ہادی امینی جو ان کے بیٹے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میری دادی نے مجھے یہ بات بتائی تھی، کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے اس بیٹے عبد الحسین امینی کو پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے بغیر وضو اس کو کبھی دودھ پلایا، اور جب بھی کبھی دودھ پلانے کا موقع آتا تھا تو مجھ پر ایک چیز القا ہوتی تھی، گویا الہام ہوتا تھا کہ اٹھو اور پہلے وضو کرو اور پھر بچے کو دودھ پلاؤ. باقاعدہ حضرت امیر کا جو خواب کا جو یہ واقعہ ہے یہ داستان ہائے از علماء میں علی رضا خاتمی نے بھی اس کو نقل کیا لیکن بہت مشہور ہے. تو دیکھا آپ نے کہ ایک ماں نے فقط 2 سال تک محنت کی اور کیسا بچہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. اتنا احترام ہے. اچھا وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت بھی بہت زیادہ منتقل ہوتی ہے. معصومین کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ زیارت کے لیے بھی کبھی جاتے تھے تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ بالائے سر کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کسی بھی معصوم کی قبر مبارک میں, ہمیشہ قدم مبارک کی طرف جاتے تھے اور وہیں سے زیارت کر کے وہیں سے واپس چلے جاتے تھے. اور اس دوران جب زیارت کر رہے ہوتے تو کمال احترام میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اور علامہ کے بیٹے ایک تو ہادی امینی تھے ایک رضا امینی, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو زیارت جامعہ حفظ تھی اور سب سے زیادہ جس زیارت کو پڑھتے تھے وہ زیارت امین اللہ تھی. اور خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور والد میں, دیکھیے تربیت اولاد کے لحاظ سے بات ہو رہی جو آگے چل کر ہم ذکر بھی کریں گے, کہ مجھ میں اور والد میں گویا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی نہیں تھا, ہم ایک سچے اور پکے دوست کا ایک رشتہ تھا ہمارے درمیان اور ہماری جڑیں درخت حب ولایت سے جڑی ہوئی تھیں. اچھا پھر اچھا تو جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ خود محبت اہل بیت وضو کرنے سے منتقل ہوتی. خود علامہ امینی جس وقت بستر مرگ پہ تھے, انتقال ہونے والا تھا اور تقریباً بستر زمین گیر ہو گئے تھے, بالکل بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتے تھے, ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے آ کر سوال پوچھ لیا, کہا کہ بتائیے کہ اگر سارے معصومین سے انسان محبت کرے اور حضرت عباس علمدار سے نہ کرے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, ایک مفروضہ پیش کیا کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی ان کی محبت کا معیار کیا ہے, ان سے محبت نہ کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے, اتنا جوش اور جلال آیا کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عباس سے محبت نہ کرے, ارے میں عباس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, خدا کی قسم اگر کوئی میرے جوتے کے تسمے سے بھی محبت نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو محبت اہل بیت کا ایک عظیم ایک ورثہ گویا کا اندر منتقل کرتی ہے ماں, اور دیکھا جائے تو ایک بڑا کام ہے. عام طور پر سوچتے ہیں کہ بار بار وضو کرنا ماں کو خاص طور پر بہت مشکل بھی لگنے لگتا ہے, البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. مثلا آغا سیستانی کے فتوے میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ماں مثلا اگر ایک اسپرے واٹر, آج کل لوگ طواف میں بھی اپنے ساتھ رکھنے لگے ہیں, وضو ٹوٹ گیا وہیں پہ ہی رک کر جلدی جلدی چہرے کے اوپر دو چار اسپرے کی, چہرے کو اس میں چاروں طرف لے گئے پانی کو پھیلا کر اور پورا چہرہ دھو لیا. اسی طریقے سے مرد اگر حضرات ہیں تو عورت تو ظاہر نامحرموں کے سامنے نہیں کر سکتی, اسے تھوڑا سا الگ مجمع سے جانا پڑے گا اور اس کا ایک الگ طریقہ کہ وضو کیسے کرے گی. لیکن ماں جو گھر کے اندر اس وقت موجود ہے تو اپنے پاس اپنے بیڈ پہ ایک اسپرے بوٹل رکھے اور جب کبھی بچے کو پلانے کی باری آئے اور ماں مثلا لیٹی ہوئی اب کون واش روم کی طرف جائے اور وضو کر کے آئے, وہیں چہرے کے اوپر اسپرے کرے. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, منہ میں ڈالنا, یہ سب مستحباتیں چھوڑ سکتی ہے, اور چہرے پر اس طرح ہاتھوں کو پہ بھی اسپرے کر کے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سر اور پاؤں کا مسا اور وہیں پہ وہ دودھ پلانا شروع ہو جائے تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کہ بڑے مشکلات ہو گئی ہیں اور کس طرح سے یہ کرے گی, کوئی اتنا بڑا کام اس کو لگے گا نہیں اس کے بعد. تو اتنی عظیم کتاب اس وضو کے نتیجے میں جو ماں نے پلایا تھا, اتنی توفیق ملی عبدالحسین المینی کو, اتنی ایسی کتاب تھی کہ باقاعدہ کہنے لگے کہ جب میں ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کے پاس گیا, علامہ امینی فرماتے ہیں, تو آیت اللہ بروجردی نے یہ بات کہی کہ اتنی بہترین کتاب تم نے لکھی ہے, لوگوں کو تو بہت زبردست فائدہ ہوا ہے, لیکن مذاق میں کہنے لگے صرف نقصان ہوا ہے تو صرف میرا. لوگ بڑے پریشان ہوئے اور خود علامہ بھی کہنے لگے کہ آپ کا نقصان کیسے, کہہ رہے ہیں دیکھو لوگوں کا تو فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بے انتہا مذہب حق کی طرف آ رہے ہیں, لیکن کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ اوقاف میں جو علماء جو تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں اور امام جماعت ہیں ان سب کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان سب کا خرچہ بھی اب میرے ذمہ آ گیا. تو ایک مذاق میں انہوں نے ایک بات کہی کہ سب لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن میرا نقصان یہ ہو گیا ہے. بہرحال تو اس وضو, اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ جو اور اثرات بھی اس لحاظ سے نوٹ کیے گئے کہ ایک تو خود دلیل والے آدمی تھے اور حاضر جوابی بے انتہا تھی. ایک دفعہ ایک محفل میں خود فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک برادر اہل سنت عالم وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ایک دفعہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو بڑھا بہت دیتے ہیں. اور درود بھیجیے محمد والے محلم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اور مبالغہ آرائشی کام لیتی ہیں، اور کبھی حضرت علی کو آپ عین اللہ کہتے ہیں، اللہ کی آنکھ، کبھی انہیں ید اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، اور کبھی عین اللہ، اور اس طرح ید اللہ اور لسان اللہ سب کچھ کہتے ہیں ان کو. تو علامہ امینی نے حاضر جوابی سے کہا، اگر یہی بات خلیفہ دوم حضرت عمر اگر کہہ دیں تو آپ ان کی بات کو مانیں گے؟ کہا کہ جی ہاں، اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہم مان لیں گے. تو کہا کہ اسی وقت علامہ امینی نے، حافظہ اس قدر قوی تھا، فوراً کتاب منگوائی. کئی کتابوں کے اندر روایت آئی ہے، کنز المال کے اندر بھی ہے، جامع حدیث شیعہ میں آیت اللہ بروجردی نے بھی نقل کی ہے. اور صفحہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا کہ ایک دفعہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، اور طواف کے دوران ایک عورت کو بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا. امیر المومنین طواف کرتے ہوئے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو ایک تماچا رسید کیا. وہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ خلیفہ، دیکھیے علی نے مجھ کو اس انداز سے مارا ہے. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھ کو مارا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مبہوت رہ گئے وہ، بالکل کوئی جواب نہ دے سکے. تو ان کتابیں اس لحاظ سے، کیونکہ ایک لاکھ کتابیں تو صرف فقط اس میں ورق گردانی کی تھی، اس 11 والیوم کو لکھنے میں الغدیر کے، اور اس لحاظ سے جتنا قسمہ پرسی میں تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے یہ ان کا علامہ امینی کا گھر ہے کہ جس کے اندر کافی عرصہ رہیں اور علمی خدمات کے لحاظ سے، تو ہمیشہ ہی. اور کتنا بڑا ان کا اپنا ایک کتاب خانہ بھی ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی و پرہیزگاری کے اندر ڈوبے ہوئے شخصیت تھی. اسی طرح سے ایک تیسری شخصیت حافظ محمد حسین طباطبائی کی. دیکھیے، نابغہ، قرآنی جینیس، قرآنی انسائیکلوپیڈیا، 1997 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری باقاعدہ انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی نے 5 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو ملی تھی، جو پیچھے لکھی ہوئی بھی ہے، اس کی عبارت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ان کو وہاں سے ملی تھی 5 سال کی عمر میں. رہبر معظم سے بھی اس زمانے میں ملاقات کے لیے یہ گئے تھے. اور اس کے بعد اب یہی بچہ بڑا ہو چکا ہے، عالم دین ہو گیا ہے، کتنے اس کے بعد بھی اس نے کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں. اور اس کے بعد آیت اللہ صافی گل پائیگانی باقاعدہ جب عالم دین ہوئے تو خود ایک تقریب باقاعدہ منعقد ہوئی. تو ان کی خود والدہ نے کہا کہ ایسا محمد حسین، ان کا نام ہے حافظ محمد حسین طباطبائی، کہا کہ اس کو ایسا بنانے کے لیے ہم نے خاص قسم کی پلاننگ کی تھی. فرماتی ہیں حافظ محمد حسین طباطبائی کی والدہ کہ حاملہ ہونے سے پہلے بھی میں ہمیشہ باوضو رہتی تھی، پورے زمانے حمل کو میں نے مکمل باوضو گزارا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا وضو ٹوٹتا تھا تو دوبارہ وضو جا کر لیتی تھی، اور پورے زمانے حمل میں سوائے تلاوت قرآن کے میرے کانوں نے کسی آواز کو نہ سنا تھا، یعنی کسی غیبت کی بات کو نہیں سنا، کسی پہ تہمت کی باتوں کو نہیں سنا، کسی گانے کی باتوں کو نہیں سنا، کوئی موسیقی، کوئی فضول قسم کے ڈرامے، کوئی اس قسم کے افراد، مکمل اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے میں نے بچا کر رکھا. اور ولادت کے بعد لوگ لوریاں سناتے ہیں، ہم نے اسے فقط اور فقط قرآن سنایا. فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ جب پہلی مرتبہ اس نے اپنی توتلی زبان سے ہم نے اسے بسم اللہ کہلوایا، تو ابھی ہم نے اس کو سکھایا بھی نہیں تھا، تو اس نے پوری بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیجیے محمد والے محمد. اور پوری دودھ پلائی کے عرصے میں میں نے کبھی بھی اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. دیکھیں، تیسری ایکسٹراڈنری شخصیت آپ کے سامنے کہ ماؤں نے صرف 2 سال اس طرح سے محنت کی ہے، اور آج اس کا ایک پھل، ایک بڑے عالم دین کے طور پر، ایک قرآنی جینیس کے طور پر، وہ باپ، وہ ماں آج فخر کے ساتھ اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس شادہ فرحاں ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرتے ہیں جب بھی اس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لاپرواہ مائیں جو اپنا سارا وقت ضائع کر کے، وہ ضائع کر چکی ہیں، فقط افسوس کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، بچے خراب ہو گئے ہیں، اور کسی بلند مقام کو حاصل تو کیا وہ کرتے، اخلاق و کردار کی گراوٹ والا جو مقام ہے وہ ان کی اولادیں حاصل کرتی. فقط 2 سال کی محنت. فقط 2 سال کی. اسی طریقے سے ہمارے صرف انہی علاقوں میں نہیں, حافظ محمد حسین, یعنی حافظ حسین مہدی, حافظ حسین مہدی گلگت سے جن کا تعلق ہے, اب تو خیر بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے تیار ہو گئے. میں تو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں. 6 سال کی عمر میں اس نے بھی قرآن حفظ کیا تھا. رہبر معظم سے ملاقات کے لیے حافظ حسین مہدی بھی گئے تھے اور کہہ رہے ہیں پہلی ملاقات میں حضرت یوسف سورہ یوسف کی ایک آیت جو ہے وہ رہبر معظم کو آدھی سنائی, جسے رہبر نے ان کو پیار کرتے ہوئے اس آیت کو مکمل کیا اور بہت خوش ہوئے. اچھا, 4 سال کی عمر میں حافظ حسین مہدی نے خواب دیکھا تھا, 4 سال کی عمر میں, اور خواب میں امام خمینی کو دیکھا تھا. امام خمینی نے آ کر ان سے, بچہ جب یہ اٹھا تو اس نے گھر والوں کو اپنے بتایا کہ امام خمینی نے خواب میں آ کر پوچھا کہ سورہ آلہ سناؤ. ان کے والد کہتے ہیں ابھی ہم نے اس کو صرف سورہ آلہ کی صرف 3 ہی آیتیں حفظ کرائی تھیں, پورا سورہ حفظ نہیں کرایا تھا. تو اس بچے نے خواب میں کہا, یعنی امام خمینی کو جواب دیا کہ مجھے نہیں آتا. تو ہم جب یہ اٹھا اور ہمیں خواب سنایا تو ہم بڑے مایوس ہوئے اس کے جواب سے. ہم اس زمانے میں جو ایک عالم دین تھے جو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں کافی مہارت رکھتے تھے. اچھا, اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ کسی ماہر آدمی کو جا کر اپنا خواب کی تعبیر وغیرہ لینی چاہیے, ورنہ دوسرا کوئی ہوگا تو بظاہر تو بڑے مایوس کن بات لگ رہی. تو ان عالم دین نے کہا نہیں, بات اس کے برخلاف ہے. امام خمینی یہ فرما رہے ہیں کہ اسے جو قرآن نہیں آتا وہ قرآن اس کو اب سکھاؤ, اسے تمہیں حافظ قرآن بنانا ہے, اس کے اوپر محنت کرو. کہہ رہے ہیں ہم یہ سن کر خوش ہو گئے, اس کی تعبیر ہم نے دن رات محنت شروع کر دی اور ہم نے بڑی بڑی دعوتوں اور تقریبات میں جانا بالکل چھوڑ دیا اور فقط اس بچے کے اوپر محنت کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو یہ حسین مہدی اس نے پورا قرآن جو ہے حفظ کر چکا تھا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد میں یہ بچہ رہبر معظم سے ملاقات کے لیے بھی گیا اور رہبر معظم نے جو محمد ایک گل پائیگانی جو کہ مقام معظم رہبری کے دفتر کے جو مسئول ہیں ان سے کہا کہ اس بچے کو کوئی تحفہ دو. تو محمد آغا محمد یہ گل پائیگانی ان کو دفتر لے گئے اپنے اور کچھ رقم دی. تو ان کے والد فرماتے ہیں کہ ہم نے منع کیا, کہا کہ رہبر سے ملاقات ہی ہمارے سب سے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور تحفہ نہیں, ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں زبردستی وہ پیسے دیے گئے. اس رقم سے پھر ہم لوگ عراق زیارات کے لیے گئے اور وہاں جا کر آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی اور آغا سیستانی بھی مل کر بہت خوش ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی محنتیں, ماں کا اس انداز سے وضو کر کے دودھ پلانا, پورا زمانے حمل کا جو عرصہ جو جس انداز سے گزرا وہ باوضو گزارنا, نتیجے آپ کے سامنے ہیں. ان تمام بچے جو ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری کارناموں والے. اسی طریقے سے حافظ مشتبہ, دیکھیں دیگر حافظ بچوں کی بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی, لیکن ان سب کے پیچھے ان کے والدین اور ماؤں کی خاص طور پر محنتیں اور ریاضتیں. ہاں, اگر وہ مائیں کے جو کہ ڈرامے دیکھتی رہیں اس دوران, فلمیں دیکھتی رہیں, کپڑے سلوانے میں لگی رہیں اور احمقانہ اور پست قسم کے کاموں کے اندر گرفتار رہیں, ایسی مائیں کبھی بھی اس طرح کے عظیم کارناموں کو انجام دینے کی حامل اولادوں کو جنم نہیں دے سکتی. اور دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور بھی مصیبت ہے, ایران اور مختلف جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ ڈیٹا کلیکشن بھی ہوتی ہے کہ آدمی ادھر ادھر سے جا کے جن والدین کے بچے بہت اچھے نکل گئے ان کے پاس جو ہیں وہ لوگ جائیں جا کر معلومات کریں کہ آخر اتنے بچے ان کے اچھے کیسے ہیں, کیا ان لوگوں نے اعمال انجام دیے تھے. بقاعدہ جمع کر کے اعداد و شمار نکالے جائیں, لوگوں کو بتائے جائیں, لوگوں کو بھی شوق اور تشویق و ترغیب ہو کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا بنانا اور یہ اعمال اس سلسلے میں انجام دینے. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کسی کو شوق نہیں ہے, نہ اس میں کوئی آگے بڑھتا ہے. اچھا, جس وقت دودھ پلایا جائے, ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے باوضو ہو جائے, قبلہ رخ ہو کر دودھ پلائے. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ریڈیو کی سوئی کو جب ایک خاص سمت کے اندر لے کر جایا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس جگہ کو ٹچ کرتی ہے, خوب فریکوینسی ملتی ہے, اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے, اس میں ایک اتصال ہوتا ہے تو ایک دم سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. تو اسی طریقے سے ماں جس وقت قبلہ رخ ہو جائے گی تو اس کا گویا دودھ پلاتے وقت بچے کو ایک اتصال کعبے سے ہو جائے گا, دیکھیے خود روح با قبلہ ہونا کتنی عبادات کے اندر اور کاموں کے لیے قرار دیا گیا ہے، اور جیسے کہ آپ سنتی بھی ہیں، علم بھی ہے آپ کی، مثلا نماز کوئی قبلہ رخ اگر آمدن کوئی شخص قبلہ سے ذرا سا بھی ہٹ جائے، چند ڈگری بھی آغا سستانی کہتے ہیں آمدن ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. اسی لحاظ سے مطالعہ کرتے وقت جس وقت آپ مطالعہ کریں قبلہ رخ ہونے کی تاکید ہے، پشتے قبلہ بلکہ اگر بیٹھ کر مطالعہ کریں گی تو اس سے یہ ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جو قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھتا ہے. رفع حاجت کرنا یا پشتے قبلہ ہو کر رفع حاجت کرنا یہ حرام بھی قرار دیا گیا ہے. دعا کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ دعا اگر قبلہ رخ ہو کے مانگی جائے تو اس کی قبولیت کے کافی امکانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر و بیوی شب زفاف وہ جو ایک دعا ہے کہ جو دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دولہا پڑھتا ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو کر پڑھے، وہ جو کہ اس کے الفاظ بھی کہ اللہم بے امانتے کا اخستوہا، کہ یہ زوجہ پروردگار یہ تیری طرف سے امانت ہے اور تیرے کلام سے مجھ پر حلال ہوئی، اگر اس کی اس سے کوئی اولاد میرے قسمت میں یا مقدر میں ہے تو اس کو بابرکت بنانا اور شیطان کو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے نہ دینا، یعنی باقاعدہ. اور یہ بھی دعا جو ہے قبلہ رخ ہو کر اس انداز سے جو ہے وہ مانگی جاتی، تو اس میں قبلہ رخ ہونے کی اس لحاظ سے تاکید. اور کتنی اور احکام آپ دیکھتی ہیں، جیسے مثلا جانور کو ذبح کرنا ہے قبلہ رخ ذبح کیا جائے، اور مثلا جو رمی جمرات کے لیے جاتے ہیں تو جو جمرہ اولا جو ہے چھوٹا شیطان اور جمرہ وسطی جو درمیانہ شیطان ہے اس کو قبلہ رخ ہو کر کنکر مارے جائیں، اور جو بڑا شیطان ہے جسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے اس کو پشتے قبلہ ہو کر کنکر مارے جائیں. ان سب کے پیچھے احکامات فلسفے ہوں گے جو کہ ہمارے علم میں نہیں، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مثلا وضو بھی جب آپ کریں تو اسے قبلہ رخ ہو کر کریں، خاص ایک اتصال آپ کا کعبے کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جب یہ حکم ہے کہ حالت احتضار میں جب مریض ہو وہ بھی اس کو بھی قبلہ رخ جو کیا جائے، واجبات کے اندر سے ہے یہ مسئلہ. اسی طریقے سے ماں بھی جس وقت بچے کو دودھ پلائے اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، اس کے بہت زبردست اثرات ہیں. اور خاص طور پر جس وقت وہ دودھ پلانا شروع کرے اس وقت سورہ قدر کی تلاوت ضرور کرے. کہا جاتا ہے کہ سورہ قدر مومن کا رفیق اور بہترین ساتھی. اب یہ بچہ جو یہ جو سورہ ہے یہ اس بچے کی حفاظت کرے گا اور ساتھ ساتھ اس بچے کے رہے گا، اور یہ سورہ سورہ قدر جو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بھی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور تمام گناہ معاف کروا دیتا ہے ایک دفعہ اس کی تلاوت، اب کوئی اثرات باقی نہیں بچتے. اور ایک فرشتہ جو ہے وہ ماں اور اس بچے کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، اور روز قیامت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد. کہ قیامت کے دن مومنین کی پیشانی پر سورہ قدر کا نور چمک رہا ہوگا، سورہ قدر کا. بیماریوں سے شفا ملتی ہے سورہ کو پڑھنے کے نتیجے میں. اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو کہ آغا بہجت کے بھی استادوں میں سے تھے، ان کا دستور العمل تھا باقاعدہ اس میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنے کی وہ تاکید فرماتے تھے، اور کہتے تھے ہر کام اس سے تم کر سکتے ہو. ایک شخص نے باقاعدہ آ کر شکایت بھی کی تھی کہ میں تو 1000 دفعہ آپ کے دستور العمل پہ عمل کیا، سورہ قدر روز پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے حاجات پوری نہیں ہوئیں. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ کیا تم اس کو چلتے پھرتے پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا نہیں، اس کو خاص ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ضروری، تو پھر اس کی اثر پذیری اور معنویت بہت زیادہ ہوتی. اسی لحاظ سے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ سورہ قدر اگر کوئی مداومت کوئی کر لے تو یہ ملائکہ کی زیارت کرنے کے لیے سورہ سب سے زیادہ مجرب ہے. یعنی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گویا یہ فرشتوں کی آمد و رفت بھی اس کے قریب قریب جو ہے وہ ہوگی اس بچے کے اور اس ماں کے، تو کتنے زیادہ اس کے اثرات ہوں گے. اور خود تلاوت قرآن، ماں خاص طور پر تلاوت قرآن کرے، جیسے آپ کے پچھلی دفعہ بھی گفتگو میں عرض کی گئی تھی یہ بات کہ کلام میں ہمیشہ متکلم کے اثرات ہوتے ہیں. جب ماں دوران دودھ پلائی مسلسل تلاوت قرآن کرے گی تو کلام خدا ہے، یعنی اس میں خدائی اثرات جو ہیں، برکتیں فضیلتوں کا حامل جو ہے یہ بچہ ہونے لگے گا. اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ ماں ترتیب سے قرآن کی تلاوت، ایک تو یہ کہ جتنے سورے رینڈملی یاد ہیں وہ اس کو پڑھ رہی یہ بھی کر سکتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر ہے ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ دو سال کے عرصے میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر لے تو بہتر ہے، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر دو سال میں یہ 14 قرآن ختم کر لے دودھ پلائی کے دوران. اچھا یہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، دو سال، اب سوچیں دو سال کا عرصہ ہے، روزانہ آدھا پارے کا ایوریج بنے گا، آدھا پارا پر ڈے بس اتنا ہوگا تو یہ 14 قرآن ختم کر لے گی. اور پھر ان 14 قرآن ختم کرنے کے بعد ہر قرآن ایک معصوم کو ہدیہ کرے، وہ ایک عجیب ایک بچہ ایک معجزہ ہو جائے گا اگر اس انداز سے دودھ پلائی اس کی ہوئی. خاص طور پر جن سوروں کو پڑھنے کی اس لحاظ سے علماء نے تاکید کی، ان میں ایک تو یہی سورہ توحید ہے، سورہ قدر ہے، اور سورہ انبیاء ہے جو کہ فرزند کے صالح اولاد کے صالح ہونے کے لحاظ سے، اور اگر نمازی بنانا ہے تو خاص طور پر سورہ مومنون کی تلاوت وہ کرے، تو تلاوت قرآن اس لحاظ سے اس کو کرے وہ. اور اس کے علاوہ دوران دودھ پلائی حمد، نعت، قصیدہ، سلام، نوحے، مصائب، یہ اگر اس دوران خود پڑھے یا سنے، تو یہاں تک کی روایات کے اندر ملتا ہے جو احقاق الحق جو کتاب بھی ہے قاضی نور اللہ شستری کی، اس میں فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں، ظاہر ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے جو سب پڑھے جاتے ہیں قصیدے اس میں فضائل ہوتے ہیں، جس جگہ بھی فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود لوگوں کی خوشبو کو سونگتے ہیں. تو سوچیے کہ بچہ گویا ملائکہ کی مصاحبت کے اندر جو ہے پل بڑھ رہا ہے، اور اس دوران اگر ماں درود بھی پڑھتی رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خاص طور پر ماں اگر یہ چاہے کہ بچہ دین کا خدمت گزار بنے تو یہ والا درود اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمہ کا، یہ والا درود اگر پڑھتی رہے تو علماء کہتے ہیں خاص طور بچہ دین کا خدمت گزار بنے گا. تو الٹی سیدھی لا یعنی باتیں اور لوریاں وہ اگر سنائے گی دوران دودھ پلائی، ایک ایک تارہ گگو تارہ ٹائپ کی چیزیں، تو یہ محمل فضول قسم کی چیزیں، تو اس کے پھر ویسے ہی اثرات ہوں گے. اچھا اب اس دوران ماں کوشش کرے کہ دودھ پلائی کے دوران بچے کے لیے دعائیں بھی کرے، اور سب سے بہترین دعا صحیفہ کاملہ سے امام سجاد کی والدین کی اولاد کے حق میں جو دعا ہے وہ دودھ پلائی کے دوران پڑھے. عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں، اس کا ترجمہ ہی اگر آپ پڑھ لیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو اس کا ترجمہ بھی پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن خود جا کے دیکھیے گا کیا اس کے اندر مانگی نہیں گئی ہے دعا، اور اس کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت نہیں. علماء فرماتے ہیں خاص منظم پروگرام کے تحت بچے کو دودھ پلانا چاہیے. شروع میں تو بچہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے البتہ بڑا ہوتا جاتا ہے کچھ گیپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آج کل جو ہوتا ہے کہ بس جب بھی کبھی کوئی بچہ رویا بس فوراً ہی اس کو سوچا کہ یہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلانے لگے، اور بعض اوقات ڈبے والا جو دودھ وہ ماں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہیں پہ بھی اس کے ناک میں وہ گھسا دیا انہوں نے، تو یہ والا اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر دفعہ کے رونے پر، ویسے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جو جب بھی ڈیمانڈ کرے فوراً اس کو دے دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب بھی وہ روتا ہے تو ہر دفعہ وہ دودھ کے لیے نہیں دوڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے مثلا وہ اس نے پیشاب کیا ہو، جسم اس کا گیلا ہو اس وجہ سے رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو اس وجہ سے رو رہا ہے، تو ہر دفعہ رونے کو بھوکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں اگر بے نظم زندگی وہ اس انداز سے اگر گزارے گا، اگر یہ ماں نے بے نظم اس کو دودھ پلایا، اس کے کبھی سونے جاگنے کے اس کے ٹائمنگ صحیح طور پر نہیں بن سکیں گے، یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ رونے لگے فوری طور پر اس کو فوراً جو ہے اس کو فیڈ کرانے لگے، تو وہ اب یہ کیا کرے گا، اس کو مطلب ہے اس بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ رونے دھونے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چاہے مجھے منت سماجت کرنی پڑے چاپلوسی کرنا پڑے، ہر لحاظ سے بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوگی، بچہ کبھی بھی صبر حوصلے سے کام لینے والا نہیں بنے گا، ہر صورت میں چاہے گا بس میری خواہش پوری ہو جائے، خواہ مجھے رونا پڑے، خواہ کسی کی چاپلوسی کرنا پڑے، خواہ مجھے کچھ کرنا پڑے، مجھے بس میرا مقصد حاصل ہونا چاہیے. اچھا یہ چیزیں خود ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ہر وقت اگر ماں یہ کرتی رہے گی نہ اس کی اپنی نیند پوری ہوگی نہ اس کو آرام ملے گا. میرے خود ہی اپنی ایک رشتہ دار خاتون تھیں، ان کو بچے کی پیدائش کے بعد شدید سر میں درد شروع ہو گیا، کافی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، सब लोग परेशान कि सर का दर्द किसी तौर पर जा ही नहीं रहा है, तो बजाय माँ का ट्रीटमेंट करने के डॉक्टर ने कहा कि ये जो बच्चा इसका है इसको उस जमाने में, अब मैं इस पर नहीं बात कर रहा कि वो सही किया था या नहीं, बच्चे को फेनरगन एक एंटी एलर्जी का भी जिसका एक असर होता है जिससे नींद आती, वो बच्चे को पिलाई गई, बच्चा जरा थोड़ा बहुत सोने लगा, माँ की नींद पूरी भी पूरी हुई और उसका सर का दर्द भी ठीक हो गया। यानी इलाज बच्चे का करना पड़ा माँ को, क्योंकि जो इस तरह बेनजम हर वक्त बस बच्चे को फीड कराना है और दूध पिलाना है, इससे माँ की अपनी सेहत भी जो है वो मुतासिर हो जाती। तो कामयाब नज्म व जब्त का पाबंद अगर जो है दूध पिलाई में इसका ख्याल रखा जाए तो बच्चा बाद की जिंदगी भी नज्म व जब्त वाली गुजारेगा। खुद मुझे अच्छी तरह याद है कि मेडिकल कॉलेज के दौर में हमारे एक दोस्त होते थे, मुझसे एक साल जूनियर थे, मैं एक दफा उनके घर गया तो 8 बजे पूरा घर सो रहा था। बेहतरीन मजहबी खानदान था, मैं बड़ा हैरान हूँ, बाद में पूछा कहा कि हाँ मगरिब के वक्त हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद पूरा घर मगरबैन की नमाज वगैरह और ताकीबात पढ़ के खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं रात 8 बजे तक, उसके बाद हम रात के 3 बजे उठते हैं, उठता है पूरा घर, हम लोग नमाज शब पढ़ते हैं, सहर खेजी के आमाल अंजाम देते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, नमाज फजर पढ़ते हैं, उसके बाद वर्जिश करते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपने इधर उधर चले जाते हैं। यानी इतने बेहतरीन नज़्म जो आपके तसव्वुर में नहीं आ रहा और सब लोग सुन के हंसेंगे, कह रहे इतने 8 बजे कौन सोता है आजकल, सारे बे इंतहा पूरे खानदान उनका जो है दुनियावी एतबार से भी तमाम प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले बेहतरीन जिंदगी जो है वो आज गुजार रहे हैं। यानी मैंने अपनी दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां उन लोगों को हासिल करते देखा। तो बहरहाल इससे अंदाजा लगाएं कि ये नज्म व जब्त का पाबंद दूध पिलाई के अंदर भी होना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त बस माँ यही काम करती है। अच्छा, इसमें मुनासिब वक्फे से बच्चे का हाजमा वगैरह भी ठीक होता है, तो खास तौर पर जैसे जैसे बच्चा वगैरह बड़ा होता जाए तो माँ कोशिश करे कि आधी रात के बाद से उसको फिर कोई गजा ना दे, फिर उसके बाद फजर के बाद से देना शुरू करे ताकि कम से कम माँ को भी कुछ आराम और नींद मिल जाए। वरना माँ थकावट की हालत में, गुस्से की हालत में और इस तरह से दूध पिलाएगी तो उसके भी गलत असरात होते हैं। और माँ अपनी गजा भी अच्छी करती जाए, 500 कैलोरीज पर डे के एतबार से अपनी गजा को बेहतर बना ले तो कोई उसके अंदर भी कोई कमी वाक नहीं होती। वैसे तो माँ अपने सीने के दोनों अतराफ से पिला सकती है, लेकिन ज्यादा उलमा कहते हैं कि मुनासिब है कि बाएं तरफ से पिलाए, और क्योंकि माँ के जो दिल की धड़कन है ये बच्चे को बहुत सुकून पहुंचाती है। दिल क्योंकि बाएं तरफ होता है तो माँ के दिल की धड़कन बच्चा सुनता है और ज्यादा पुरसकून होता है, आमतौर पर कुछ इस किस्म की रिसर्च आ रही। और अगर किसी माँ के दूध कम आ रहा हो तो इसके भी कुछ आमाल बताए गए खासतौर पर, और एक तो यह है कि सूरह इब्राहिम की तिलावत करे या सूरह इब्राहिम को जाफरान से लिखकर उसका पानी पिए तो माँ का दूध बेहतर हो जाता है। हज़रत इब्राहिम के लिहाज से भी है कि रिवायतों में है कि जन्नत में वो बच्चे जो दुनिया में बचपने की हालत में इंतकाल कर जाते हैं उनकी जिस्मानी तरबियत हज़रत इब्राहिम करते हैं और उनकी रूहानी तरबियत हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो करती है। और दूध पिलाई क्योंकि जिस्मानी तरबियत के एतबार से तो हजरत इब्राहिम, तो सूरह इब्राहिम जो है इसके अंदर बहुत मुआविन है। इसके अलावा दूसरा सूरह है सूरह बुरूज, ये बहुत मुआविन है सिलसिले में। और तीसरा है सूरह हिजर, इसमें भी यह है कि जो तीसरे नंबर का जो इसमें फायदा लिखा हुआ है कि जाफरान से सूरह को लिखकर इसका पानी किसी दूध पिलाने वाली माँ को पिलाया जाए तो उसका दूध ज्यादा हो जाता है। मुजर्रबात इमामिया में मोहम्मद हुसैन मुगनिया ने इस बात को लिखा है। और उसके अलावा सूरह यासीन है, सूरह यासीन में भी इमाम फरमाते हैं कि सूरह का पानी कम दूध वाली औरत को अगर पिलाया जाए तो हुक्म खुदा से उसका दूध ज्यादा हो जाएगा और बच्चे के लिए भरपूर गजाइत पर मुश्तमिल भी होगा तफसीर बुरहान में। इसी तरीके से सूरह हुजरात के मुतालिक भी ये बात आई है, सूरह काफ के मुतालिक भी ये बात आई है। बस इसमें आखिरी बात मसला और बयान कर दिया जाए कि खास तौर पर रमजान आता है तो आमतौर पर दूध पिलाने वाली जो माएं होती हैं वो कहती हैं कि बच्चे को या तो दूध कम हो रहा है या हमारी तबीयत कमजोरी वगैरह हो रही है तो रोजे को छोड़ देती हैं। देखिए रोजा इतना अहम है कि देखिए पहला मरहला तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर जो नर्सिंग मदर है अपनी खुराक को अच्छा कर ले, मसलन दूध पानी जूसेस का इस्तेमाल वगैरह अगर ये करे तो इसमें कोई कमी नहीं होगी और आराम से रोजा भी रख सकती है और बच्चे को दूध भी पिलाए रोजा भी रखे। लेकिन अगर वाकई बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है या माँ को कोई नुकसान हो रहा है तो फिकही मसाइल के अंदर ये कि वो रोजा छोड़ सकती है, अलबत्ता हर रोजे के बदले एक मुद देगी, یعنی تین پاؤ آٹا کسی بھی غریب کو، غریب مومن کو، اور پھر اس بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرے گی. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ حکم اس وقت نہیں ہوگا کہ جب دودھ، یہ اس وقت ہوگا حکم کہ جب دودھ پلانے کا انحصار فقط مائی پر ہو. لیکن اگر کوئی اور طریقہ ہو، مثلا کوئی اور عورتیں دودھ پلانے والی موجود ہوں، یا مثلا کوئی مصنوعی طریقے سے جو دودھ ہوتا ہے جیسے ڈبے وغیرہ کا دودھ، یہ اگر پلانا ممکن ہو تو پھر یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی. پھر ٹھیک ہے، یہ کمی اس سے پوری کرے، ڈبے وغیرہ یا الگ سے جو دودھ لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے کمی پوری کرے، کہ کوئی عورت دودھ پلانے والی موجود ہو تو وہ کمی کو پوری کرے اور یہ عورت روزہ رکھے. تو آغا سیستانی نے اس میں اشکال لگایا ہے اور وہ روزہ چھوڑنے کی اس لحاظ سے اجازت نہیں دی. اس مسئلے میں کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کا کوئی موقع محل آتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتی ہے. تو لیکن مسئلہ فقہ کا یہ ہے، اور روزہ اتنی زیادہ اہمیت دودھ پلائی کی ہے، لیکن اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ اس قدر اہم ہے کہ ان بات اگر کہیں سے اور سے کمی پوری ہو سکتی ہو تو پھر روزہ نہ چھوڑے اور اس کمی کو باہر سے پورا کر لے. ان باتوں کا اگر خیال نہیں کیا اور اسی طریقے سے عام طریقے سے یہ بچے پلتے گئے، تو یہی بچہ بڑا ہو کر ماں کو چھٹی کا دودھ یاد دلائے گا. دودھ والا ہی محاورہ اس میں آنا چاہیے. اور ابھی اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے کہ ماں کا جینا حرام کر چکا ہوگا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. آج یہ ہم نے مکمل کر لیا اس سلسلے میں سارے اس کے اعمال وغیرہ جتنی بھی باتیں تھیں. اب انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگلی دفعہ سے بچے کی جو تربیت باقاعدہ وہ کس طریقے سے شروع کر دی جائے، اس کے اعمال اور طریقہ کار وہ انشاءاللہ اگلی نشست کا ہمارے عنوان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
صاحب السماء